بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ما بعد. سورة مجادلہ سے آج پڑھا گیا ہے 28 پارے کے شروع سے. سورة مجادلہ کے شروع میں ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے. عام طور پر اپنے علاقوں کے اندر اس کا رواج نہیں ہے، لیکن عربوں میں اس کا بڑا رواج تھا اور ابھی بھی جانی پہچانی چیز ہے. وہ یہ ہے کہ ایک طلاق دینے کا مخصوص طریقہ بھی تھا جس کو کبھی کبھی عرب استعمال کرتے تھے. وہ طریقہ یہ کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ بول دے کہ تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری ماں، یا تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے میری بیٹی، تو پھر وہ بیوی حرام ہو جاتی. آج بھی ہے مسئلہ، ہے مسئلہ تو ابھی بھی باقی ہے، اسی لیے اس کو بیان کیا گیا ہے. اس کو ظہار کہتے ہیں. جیسے ماں حرام ہے ویسے بیوی حرام ہو جاتی ہے، جیسے بیٹی حرام ہے ویسے بیوی حرام ہو جاتی ہے. تو ایک طلاق دینے کا ایک یہ بھی طریقہ تھا، مگر یہ ایک ایسی قسم کی طلاق ہے یہ کہ طلاق کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ بیوی اس وقت تک حرام رہتی ہے جب تک کفارہ اس کا نہ دیا جائے. اور ایک بات یہ صفائی کی ہے یہاں پر کہ پہلے اسی نیت سے بولا جاتا تھا یہ جملہ، یعنی حرام کر لینے کی نیت سے، چھوڑ دینے کی نیت سے، قریب نہیں جانے کی نیت سے. لیکن اگر کوئی تشبیہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ یا اپنی بیٹی کے ساتھ دوسری چیزوں میں دے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے بچی بہت زیادہ ہوشیاری کری تو بولتے نا تو ماں پہ گئی ہے، اور تو میری بالکل یعنی بیوی کی طرح سے ہے، یا بیوی کوئی ایسا معاملہ کرے جو ماں ہوتی ہے تو کہے تو بالکل میری ماں کی طرح ہے، چڑ جانے میں، غصہ کرنے میں، محبت کرنے میں، خدمت کرنے میں، پکانے میں. اور بعض مرتبہ حسن و جمال میں تشبیہ دی جاتی ہے، تو وہ تشبیہات مراد نہیں ہیں، اس سے حرام نہیں ہوتے. وہ تشبیہات مراد ہیں کہ جس میں نیت ہی یہ ہوتی تھی تعلقات ختم کر لینے کی. تو اس کا ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے. ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں بولے تو وہ ماں نہیں ہو جاتی، اس کی وجہ سے وہ ماں نہیں ہو گئی. مگر یہ بات بہت بری ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے، ایسا نہیں بولنا چاہیے. لیکن جو لوگ ایسا بول چکے ہوں یا ایسا بول دیں پھر اس کے بعد میں اپنے تعلقات کو بحال کرنا چاہیں اپنی بیوی کے ساتھ میں، تو ان کو ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا اپنی بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے. یہ کفارہ ہے اس کا. اور اگر کسی آدمی کو پاس غلام میسر نہیں ہے، اب ہے ہی نہیں زمانے میں غلام، تو آزاد کہاں سے کرے گا، تو پھر اس کو روزے رکھنے ہیں مسلسل 2 مہینے کے بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے. طلاق کا لفظ، حرام کر لینے کا لفظ، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایزی ہے، بولے تو کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے. ہمارے پاس مسائل آتے رہتے ہیں اور ہے ایسے بہت سے لوگ، طلاق دے دیا اس کے بعد کہتے ہیں بس چلتا ہے، یہ تو کئی مرتبہ غصے میں بولتا ہی رہتا ہے. ہمارے پاس ایک گاؤں میں، یعنی ہمارے شہر میں، ایک بیچاری خاتون رہتی تھی پتلیا پا بول کے، بڑی مشہور تھی. تو وہ بمبئی سے آئی ہوئی تھی، ہم لوگ ان کو خالہ خالہ بولتے تھے. انہوں نے کہا خالہ خالو کہاں ہے تمہارے، چھوڑ دیے کیا تمہارے کو؟ کہ وہ انہیں اتنی موٹی گالی دے کے بولے وہ مجھے کہاں سے چھوڑ سکتا، میں اس کو چھوڑ کے آئی، انہیں 50,000 کا چھوڑا تھا، میں چھٹی نہیں تھی بولے. تو بعض مرتبہ عورتیں یہ بولتی ہیں کہ تیرے بولنے سے کیا ہوتا، میں لیتی نہیں. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی بولتا ہے کہ بھائی میں غصے میں بولا تھا، میری نیت نہیں تھی. یہ جو ہے نکاح اور طلاق کا مسئلہ الفاظ کے ہیر پھیر میں رکھا ہوا ہے، اور ایک دم حلال حرام ہونے کا ہے، بہت نازک ہے یہ. اس لیے کتنا بھی جھگڑا ہو جائے نا، طلاق کے موضوع پہ نہیں جانا، نہ میاں نہ بیوی. بعض عورتیں ہوتی ہیں بس مجھے چھوڑ دو، بس مجھے گھر جانا ہے، ٹھیک ہے میرا سامان لپیٹ کے مجھے بھیج دو. اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، ایسے وعدے اس نے کیے ہوئے ہیں، ایسا جتن میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میں کتنا بھی ایسے نخرے کروں گی تو چھوڑے گا نہیں. اب بعض مرتبہ غصے میں بول دیتا اچھا جا، اس کے وہ خیال میں اس کے بھی یہی رہتا ہے کہ بھائی جب یہ بار بار جانے کو بول رہی تو جا طلاق پڑ جاتی ہے اس سے. لفظ طلاق بولنا ہی تھوڑی ضروری ہوتا ہے اگر وہ نیت آ گئی وہاں پہ تو, اور اگر لفظ طلاق بول دی گئی ہے تو طلاق ہی ہو جاتی ہے. اور ایک بولے تو ایک ہوتی ہے, دو بولے تو دو ہوتے ہیں, تین بولے تو تین ہوتے ہیں. پھر تین مرتبہ بول دیا اس کے بعد جا کے کہیں گے نہیں ہم اپنے علماء سے پوچھ لیا, وہ لوگ کہتے ہیں کہ تین بولے تو ایک ہی ہوتی ہے. تین بولے تو ایک قرآن اور حدیث میں نہیں ہوتی, جاہلوں کے پاس ہوتی ہے, یاد رکھ لو یہ. تین بولے تو تین ہی ہوتی ہے. سارے صحابہ اس پر ڈسکس کر کے اتفاق کرے تو ہے, اجماع ہے صحابہ کا, پورے صحابہ کا اتفاق ہے اس بات پر کہ تین بولنے کے بعد میں تین ہی ہوگی, ایک نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ یہ طلاق نہیں ہے, اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ بول دیا کہ میری ماں کی طرح تو ہے, یہ کوئی طلاق نہیں ہے, لیکن تم نے حرام کرنے والی بات بولی کیسے, حرام کرنے والی تشبیہ دی کیسے تم نے. اگر کسی نے ایسا کیا اور غلام آزاد کرنے کا موقع نہیں ہے تو دو مہینے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے. علماء نے لکھا ہے کہ اگر 59ویں دن میں بھی یعنی 58 روزے ہو گئے اس کے بعد ایک روزہ مس ہو گیا تو پھر دو مہینے رکھنا پڑتا کنٹینیو, اتنا سخت, اتنی سخت سزا ہے اس کی. اور پھر ایک تیسری صورت بھی اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کوئی روزے دو مہینے کے نہیں رکھ سکتا, اگر طاقت ہے تو روزے ہی رکھنا پڑے گا, لیکن اگر طاقت نہیں ہے دو مہینے مسلسل رکھنے کی تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. جب 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا تو پھر یہ کفارہ ادا ہوگا. سورہ مجادلہ کے دوسرے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ معاشرت کے مسائل بھی بیان فرمائے اور کچھ اپنا تعارف بھی کرایا ہے. اس سے پہلے سورہ حدید میں بھی خاص انداز کا تعارف تھا, سورہ قاف میں بھی خاص انداز کا تعارف تھا, اور یہاں سورہ مجادلہ میں بھی ہے. تو یہ موضوع ذرا لمبا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معرفت کے لیے ہی کلام اپنا نازل فرمایا ہے, اور حق تعالی شانہ اپنے بندوں کو جو تعلیم دیتے ہیں وہ ان کی استعداد اور فہم کے اعتبار سے دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننے کے بہت دور کے سرکل بھی ہیں, میڈیم سرکل بھی ہیں, بہت نزدیک کے سرکل بھی ہیں. جیسے آپ دیکھیں گے کہ خود بیت اللہ کو جانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ مقرر فرمایا, بیت اللہ کو اپنا گھر بنایا تو اس کے اطراف میں ایک سرکل ہے, اس کا نام ہے حرم. ایک ہے مسجد حرام, ایک بیت اللہ ہے, بیت اللہ کو لگ کے جو مسجد ہے وہ تو خیر مسجد حرام ہے. ایک پہلا سب سے قریبی سرکل یہ ہے, اس کے بعد اس سے ذرا سا دور کا سرکل ہے حدود حرم کا. جیسے عرفات تک جو ہے نا وہ حدود حرم ہے, منا کے اندر ایک لمٹ ہے, ایک مزدلفہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ حدود حرم نہیں ہے, اور اسی طریقے پر ادھر حدود حرم یا شمیسیہ تک آتے ہیں, جدے کی طرف سے جب ہم جاتے ہیں تو وہ جہاں پہ قرآن پاک وغیرہ ہے نا لگا ہوا, ممنوع الدخول لغیر المسلمین جہاں پہ لکھا ہوا ہے, وہاں سے حدود حرم شروع ہو جاتے ہیں. ایک سرکل اس کے قریب کا ہے, اس سے ذرا بڑا ہے, اللہ تعالیٰ کے دربار کے گویا یہ لمٹ ہے. اور ایک میقات کا سرکل ہے, یعنی جہاں سے آدمی کو احرام باندھ کے جاننا پڑتا ہے. اس سے پہلے اس کے اگر بغیر یونیفارم کے اگر آدمی داخل ہو گیا, یونیفارم بولنے کا بھی ہے یونیفارم پہننے کا بھی ہے, تو اگر اس کے بغیر آدمی داخل ہو گیا تو جنایت ہے, قصور ہے, وہ غلطی ہے, آدمی پر دم لازم ہو جاتا ہے, عمرہ لازم ہو جاتا ہے, بہت سی تفصیلات ہیں اس کی. جیسے مدینہ منورہ سے نکلتے ہی بیر علی کے پاس سے جس کو ہم ذوالحلیفہ حلیفہ کہتے ہیں وہاں سے شروع, وہ بہت بڑا ہے, وہ جدہ داخل ہونے سے پہلے سے شروع ہوتا ہے یلملم کا, چونکہ اصل میں یمن والوں کے لیے وہ ہے لیکن اب جدہ والوں کا ایریا بھی یمن کے حصے میں شامل کیا جاتا ہے حدود حرم کے سرکل کے اعتبار سے, اس لیے وہ جدہ سے پہلے سے شروع ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ عمرے وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں جدہ کو یہاں پر بغیر احرام کے نہیں پہنچ سکتے کہ جدہ میں جا کے احرام باندھ لیں گے. اسی طریقے پر عراق والوں کے لیے, شام والوں کے لیے الگ الگ ہیں, تو وہ بہت بڑا دور کا سرکل ہے. تو جیسے ایک بڑا سرکل ہے, پھر اس کے بعد ایک ذرا سا چھوٹا ہے, اس کے بعد بالکل قریب کا ہے. حق تعالیٰ شانہ نے اپنے تعارف کی ترتیب بھی کچھ اسی طرح سے قرآن پاک میں رکھی ہوئی, بہت پھیلی ہوئی ہے اور بہت زیادہ مفصل ہے. اور اصل کرنے کا کام یہی ہے میرے دوستوں کہ جتنا کوئی بندہ اپنے اللہ کو اس دنیا میں پہچان کر جائے گا اور اس پہچاننے کے مطابق پھر بندگی پریکٹیکلی کرے گا, تو اس کی بندگی اس کی پہچان کے اعتبار سے ناپی تولی جائے گی. جتنی کسی کو اللہ کی معرفت ہے اتنے اس نے اللہ کی بندگی کے لیے جو کام کیا ہے اس کا وزن ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کی معرفت حاصل کر لیا بالکل قریب تک تھی. پھر اس کے بعد میں وہ اللہ بولتا ہے, اس کے بعد وہ سبحان اللہ کہتا ہے, اس کے بعد وہ الحمدللہ کہتا ہے, اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے, اس کے بعد وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. تو وہ جو چیز ہوتی ہے اس کی معرفت کے اعتبار سے وزندار ہوتی ہے. اور یہ مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا. علماء نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ کا ایک مٹھی جو خرچ کرنا بعد والوں کے پہاڑوں کے برابر سونا خرچ کرنے پہ بھاری ہوگا. اور یہ مطلب ہے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پوری امت کا ایمان ایک پڑلے میں رکھا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو دوسرے پڑلے میں رکھا جائے ترازو میں, تو ابو بکر کے ایمان کا پڑلا بھاری ہو جائے گا. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وما تجزون یوم القیامت الا بقدر عقولکم, تم کو قیامت کے دن جو بدلہ دیا جانے والا ہے تمہاری عقل اور فہم کے اعتبار سے دیا جانے والا ہے. عمل کی کوانٹیٹی ایک الگ چیز ہوتی ہے, وہ شریعت کی طرف سے مقرر ہے. جیسے تراویح کے 20 رکعت ہیں, عشاء کے 4 رکعت ہیں, مغرب کے 3 رکعت ہیں فرض کے اعتبار سے, پھر اس کے ساتھ آگے پیچھے سنت اور نفل ہیں, ایسے ظہر. کوانٹیٹی ایک ہے, ایک ہوتی کوالٹی. عمل کی کوالٹی آدمی کی روحانیت کے اعتبار سے ہے, اور آدمی کی روحانیت اس کے اپنے اللہ کو پہچاننے کے اعتبار سے ہے. تو اللہ تعالیٰ شانہ نے سادہ ذہنوں سے لے کر قریب سے قریب تک جو جتنا آگے تک جا سکتا ہے اللہ کی پہچان میں وہ بیان فرمایا ہے. تو اب جو قریب والے سرکل کو پہچان لیتا ہے ذرا سا اور اس سے اللہ پاک کی معرفت حاصل ہوتی ہے, وہ ولایت کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے. اصل میں اولیاء اللہ کا مرتبہ اصل میں وہاں سے شروع ہوتا ہے, اولیاء اللہ کا مقام وہاں سے شروع ہوتا ہے, اولیاء اللہ کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے. چونکہ وہ ولایت کے یعنی اللہ رب العزت کو پہچاننے کے آہستہ آہستہ بالکل قریب تک آ جاتے ہیں. صرف ان کی ذات کی کنہ نہیں سمجھ میں آتی, ان کے اسماء ان کے صفات کھل جاتے ہیں اور ان کے تنزلات ستہ جو ہیں وہ پورے آدمی پر کھل جاتے ہیں. عجیب چیز ہے. تو اس میں بڑا طریقہ کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں, دیکھو میں نے تم کو پیدا کیا, آسمان و زمین کو پیدا کیا, چاند سورج کو پیدا کیا. اس سے تھوڑا سا قریب آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں جو ہے تم کو کھانا دیتا ہوں, پانی دیتا ہوں, روزی دیتا ہوں, یہ تمہارے سارے ضروریات کو میں پوری کرتا ہوں. جانوروں کا نظام تمہارے لیے میں نے کیا ہوا ہے, کھانے پینے کا نظام میں نے تمہارے لیے کیا ہوا ہے, بارش کا یہ نظام میں نے تمہارے لیے کیا ہوا ہے. اسے ذرا سا قریب اور آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اور تھوڑا قریب سے سمجھاتے ہیں. پھر یہ بولتے ہیں کہ میں نے تم کو تمہاری آنکھیں بنائی ہیں, میں نے تمہارے کان بنائے ہیں, میں نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کیا ہے, اور جو ہے میں نے تم کو زندگی دی ہوئی ہے, میں نے تم کو قوتیں دی ہوئی ہیں, یہ طاقت کمزوری ہے یہ وغیرہ, میں نے تمہارے اعمال کو مقدر کیا ہوا ہے کہ تم بڑے اعمال یعنی اچھے اعمال کرو گے تو بھی اس کی تقدیر بنی ہوئی ہے, برے اعمال کرو گے تو بھی اس کی تقدیر بنی ہوئی ہے. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے تعارف کے بارے میں آہستہ آہستہ آ رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک سرکل ہے وہ بہت ہی قریب کا ہوتا ہے اصل میں. جیسے مثلا سورہ واقعہ جو گزشتہ مولانا نے پڑھا تھا, یہ سورہ قاف, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ ہم تم سے بہت قریب ہیں. ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو بتا دینا کہ میں قریب ہوں. اذا سالک عبادی عنی فانی قریب, میں قریب ہوں بہت. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی, جب صحابہ ایک مرتبہ زور سے دعا کر رہے تھے تو اللہ حضور نے فرمایا کہ تم کسی بہرے کو اور جناب نہیں پکار رہے ہو, تم تو سننے والی ذات کو پکار رہے ہو, اس واسطے تم آہستہ سے مانگا کرو. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ اپنے اللہ سے قریب ہوتا ہے, بازو والا جو ہے نا وہ نہیں سن رہا اتنی بات جتنی اللہ پاک سن رہا ہے. ادھر کی بازو والا بھی ہے سجدے میں, ادھر بازو والے میں بھی ایک آدمی سجدے میں ہے اور آپ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں, تو اس میں اللہ رب العزت کے زیادہ قریب ہے بندہ, اللہ پاک سنتے ہیں اس کی بات کو. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری جو شہرگ ہے تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ایک جگہ تو کہہ دیا ہم قریب ہیں, اب کتنا قریب ہیں, اب قریب قریب میں فرق ہے, اپنا گھر بھی قریب ہے, دور دور سے لوگ آتے ہیں وہ بھی قریبی ہیں, شہر کے باہر رہتے ہیں وہ بھی ایک قریب ہیں, امریکہ کی آپس کے اسٹیٹس جو ہیں وہ بھی آپس میں قریب ہیں غیر امریکہ کے مقابلے میں. امریکہ کے باہر آپ چلے جائیے تو پھر قریب, یورپی ممالک قریب ہیں, فلاں فلاں قریب ہے, فلاں اپنے انڈیا پاکستان بھی قریبی ہوتا ہے بعض اعتبارات سے اس سے آگے کے ملکوں کے مقابلے میں. پھر یہاں سے چاند بھی قریب ہے سورج کے مقابلے میں, پھر سورج بھی قریب ہے اس سے آگے کے سیاروں کے مقابلے میں, کتنا قریب ہیں. تو فرمایا کہ میں جو ہے تم سے بہت زیادہ قریب ہوں اور تمہاری جو جان کی رگ ہے اس سے زیادہ قریب ہوں اور تم دیکھتے نہیں ہو. یہ بھی فرمایا میں تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب ہوں, تم دیکھتے ہیں ولیکن لا تبصرون, تم دیکھتے نہیں ہو. پھر اس کے بعد میں کیا فرمایا کہ جب تم دعا یہاں جو یہ جو آیت ہے سورہ حدید میں جو مجادلہ میں فرمایا کہ جب تم دو بات کر رہے ہوتے ہیں تو میں تیسرا ہوتا ہوں، تین کر رہے ہوتے ہیں تو چوتھا ہوتا ہوں، پانچ کر رہے ہوتے ہیں تو چھٹا ہوتا ہوں، اس سے کم یا زیادہ تم بات نہیں کرتے مگر میں ہوتا ہوں. اور پھر اس کے بعد ایک جگہ یہ فرمایا کہ تم جہاں کہیں ہوتے ہو میں ہوتا ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو. پھر اس کے بعد فرمایا مَا تَكُونُ فِي شَانٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، تم کسی حالت میں نہیں ہوتے، تم کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے اور نہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرتے، آفس میں، جاب میں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر ہم موجود ہوتے ہیں. اس تستفیضون فی، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو تو ہم موجود ہوتے ہیں. اب یہ سوچنے والا آدمی جب اپنا دماغ لگاتا ہے نا تو پہلے تو یہ بولے کہ میں اس کا خالق ہوں، مالک ہوں، رب ہوں، پوری کائنات کو میں نے بنایا ہے، تو تصور میں یہ آتا ہے کہ اللہ میاں اس سے باہر ہے، یہ اس کو بنا دیا ہے. پھر اس کے بعد میں جب یہ مضامین سامنے آتے ہیں کہ صاحب وہ ہر جگہ ہے، جب یہ مضامین سامنے آتے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہے، جب یہ مضامین سامنے آتے ہیں کہ جب دو تم بات کر رہے ہو تو تیسرا تو میں ہوں وہاں پہ، جب تم تین کر رہے ہو تو چوتھا تو میں ہوں وہاں پہ، جب تم پانچ چھ کر رہے ہو تو برحال اس میں جب بھی تم بات کرو گے تو میں رہوں گا وہاں پہ. پھر اس کے بعد یہ فرما دیا کہ وہ تمہارے ساتھی ہوتا ہے جب تم ہوتے ہو، یہاں تک فرما دیا نا، اس سے آگے بھی بول دیا. اس سے آگے یہ فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اور نور جو ہے خود سے ظاہر ہو کر دوسرے کے ظاہر کرنے کا نام ہے، ظاہر لعینہ مظہر لغیرہ، نور کی تعریف یہ ہے. جب تک آپ روشنی نہیں کریں گے تو چیز دوسری نظر نہیں آئیں گی. اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا، سب کا، اپنا، تمہارا، بری مخلوق کا، بحری مخلوق کا، خشکی کی مخلوق کا، شہروں کا، دیہاتوں کا، زمین کا، آسمان کا، پوری کائنات کا، ذرے ذرے کا، سب کا وہ نور ہے. اس کا مطلب جو ظاہر ہو رہا ہے وہ اس کے نور میں ظاہر ہو رہا ہے، اور وہ اتنا ظاہر ہے کہ وہ ظاہر ہونے سے ہی دوسرا ظاہر ہوتا ہے، وہ ظاہر ہونے سے ہی دوسرا ظاہر، چونکہ جب تک روشنی نہیں آئیں گی، لائٹ نہیں جلے گی، دوسرا کہاں دکھے گا؟ وہ جب ظاہر ہے تو ہی ظاہر ہے. اور اس پہ بھی قناعت نہیں کی، اس سے آگے کی بات بولتی ہے. اب یہ مضامین ایسے ہیں کہ ابھی نہیں پکڑ سکتے میں اور آپ، ہمارا ذہن بہت دور ہے اس سے، چونکہ ان مضامین کو گرفت میں اس طریقے سے لینا کہ ہماری عقل پر چھا جائے، ہمارا دل اس کی گواہی دینے لگے، ہمارے لطائف ستہ، ہمارے اندر کی جو قوتیں خاص صوفیہ نے دریافت کی ہیں وہ نہ کھل جائیں، ان کو آنکھ نہ مل جائے، اندازہ نہیں ہوتا. اس سے آگے کیا بول دیا پتا ہے؟ اس سے آگے کی بات تو بڑی عجیب ہے. فرمایا کہ اللہ پاک اول ہے، آخر ہے، اور اللہ پاک ظاہر ہے، باطن ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، ہوا پہلے ہے. جب ہوا پہلے آتا ہے تو اس کا مطلب وہی، وہی پہلے ہے، سب چیزوں سے پہلا وہی ہے، اور وہی آخر ہے. اچھا اول آخر تو سمجھ میں آتا، چونکہ ہم زمانے میں ہوتے ہیں عام طور پر، پاسٹ اور ماضی کے اعتبار سے تھوڑا آدمی کا دماغ ادھر جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا مطلب وہ نہیں ہے. یہاں اول اور آخر سے مراد وہ ہمارے زمانی اعتبار سے اول آخر مراد نہیں ہوتا، ایک دوسرا مطلب ہے اس کا. خیر وہ ہمارا ذہن کسی درجے میں اس کو پکڑ لے گا کہ اول سے مراد ہم لوگوں سے سب سے پہلے، اول آخر سے مراد ہمارے سب کے بادشاہ، ویسا بھی نہیں ہے یہ. اور اس سے آگے پھر ایک بات فرمائی، والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے. کیا بات ہے بھائی، سمجھ میں آیا نہیں؟ ظاہر وہی ہے. اچھا ظاہر یہی ہے، ظاہر یہ ہے کافی ہو جاتا ہے نا. اس کے بعد فرما دیا کہ اندر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. اب جب ذکر کیا جاتا ہے، مراقبے کیے جاتے ہیں، یاد کیا جاتا ہے خوب اللہ کو، غیر اللہ کو دل سے نکالا جاتا ہے، غفلت، غیر اللہ سے غافل ہو جاتا ہے آدمی، سب چیزوں کی محبت سے خالی ہو جاتا ہے اور اللہ کے دھیان میں جاتا ہے، تو پھر اس پر یہ مضمون کھلتا ہے کہ وہی اول کیسے، وہی آخر کیسے، وہی ظاہر کیسے، وہی باطن کیسے، وہی ہر چیز کے ساتھ کیسے. اچھا پھر ایک بات یہ بھی فرمائی، وہی محیط ہیں، ہر شے کو محیط ہیں. وہوا بکل شہی محیط، کتنی جگہ پر سنا ہوگا آپ نے قرآن پاک، دسیوں بیسیوں جگہوں پر سنا ہے آپ نے، یہ حافظ صاحب کے پڑھنے کے دوائیں. وہ ہر چیز کو محیط ہے. اب چیز تو جو ہے وہ ہر چیز کو ہی بولتے ہیں، چیز جس کو بھی بولے، چیز سے مراد میں اور آپ ہی نہیں ہے صرف، چیز آسمان بھی چیز ہے، زمین بھی چیز ہے، یہ میں سامنے جو مائک ہے یہ بھی چیز ہے، آپ کے ہاتھوں میں بوتل ہے وہ بھی چیز ہے، روٹی کھاتے ہیں آپ وہ بھی چیز ہے، بوٹی کھاتے ہیں وہ بھی چیز ہے، شربت، چیز تو سارے، ہر وقت چیز کو محیط ہے وہ. اب یہ وہ مضامین ہیں جو اور زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب و معیت کے ہیں. اس کو کہتے ہیں ربط الخالق من المخلوق, خالق کا مخلوق کے ساتھ میں ربط کیسا ہے, تعلق کیسا ہے. جو جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراقبے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اور نفسانی صفات کو اپنے اندر سے نکالتا ہے, تو حق تعالیٰ شانہ اتنا نور اس کو اس چیز کا عطا فرماتے ہیں, وہ نورانی بنتا ہے. گرو اس نور کے ذریعے سے ادراک ہوتا ہے اس چیز کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو صفات ہیں جس سے قرآن پاک بھرا ہوا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تعارف کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے, پھر ہماری عقل اس کو لینے لگتی ہے. مگر اللہ پاک کی عادت شریفہ یہ ہے کہ عقل اس کو اس وقت تک نہیں لیتی جب تک آپ کسی کی تربیت میں اس کا اس پروسیس سے نہیں گزرتے. اس کے لیے تربیت چاہیے ہوتی ہے. موٹی بات یہ ہے کہ اگر تربیت نہیں چاہیے ہوتی ہے تو اس کا مطلب کس کو سمجھ میں آتا ہے؟ نہیں آتا. ہم نے کسی کو آج تک نہیں پایا ایسے بندے کو کہ جس نے تربیت نہیں لی ہو اور وہ اس مضمون کا درک رکھتا ہو تھوڑا سا. اور ہے قرآن پاک کی بات, اور یہ ہے کہ اللہ پاک اپنا تعارف کرا رہے ہیں. جتنا زیادہ کوئی ڈیپ میں جانا چاہے نا اللہ رب العزت کے قریب میں نزدیکی میں, وہ اتنا جا سکتا ہے, مگر ٹائم لگتا ہے. اس کے لیے زندگی دی گئی ہے. یعنی کتنا ٹائم لگتا ہے پتا ہے؟ جتنی زندگی لگتی ہے اتنا ٹائم لگتا ہے. زندگی کا جو ٹائم اصل دیا گیا ہے وہ ایمان اور اس کی تکمیل کے لیے دیا گیا ہے, معرفت کے لیے دیا گیا. بڑا لمبا وقت چاہیے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کو آپ پڑھیں گے تو کبھی اندازہ ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کیسی بات فرماتے آگے. عرش پہ کیا ہو رہا, لوح محفوظ میں کیا لکھا ہوا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام جبروت پہ کیا ہے, ان کے مقام لاہوت پہ کیا ہے, ان کے یعنی کس طریقے سے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق شروع فرمائی, ان بحثوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھی ہوئی ہے انہوں نے. اندازہ فرمائیے, انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بحثوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے لکھا ہے. کہنے کہ یہ وہ تو حضرت مجدد محی الدین ابن عربی کے کلمات ذرا ایسے عجیب و غریب قسم کے ہیں. سادہ عبارت دیکھے تو شرکیہ ہے, اسی وجہ سے سلفی علماء ان کے اوپر کفر کا شرک کا حکم لگاتے ہیں. اور مجھے بھی دلفسانی فرما رہے ہیں میرے کو بھی ان کی بعض عبارتوں پہ اشکال ہے کہ انہوں نے ایسی بات کیسے کہی, اس کی بات کیسے کہی. مگر اس کے بعد ایک عجیب بات لکھی ہے مکتوبات, فرمایا کہ مگر میں نے جب میں نے حضرت الہیہ میں دیکھا, یعنی بڑے نمبر کے جو اولیاء اللہ ہیں, جب میں نے اوپر دیکھا تو ان اولیاء اللہ کی صف میں اس بندے کو بیٹھا ہوا دیکھا. وہ مکشوفات کی لین ہے یہ, اس کو کشف کی لین کہتے ہیں. تو یہ جو ہے اللہ رب العزت کی نزدیکی اور قرب, یہ ایک لائن ہے یہ بھی, اور یہ قرآن پاک میں ہی ہے. یہ صوفیہ اور مشائخین جن کو ہم کہتے ہیں, اولیاء اللہ کا راستہ جن کو ہم کہتے ہیں, صحیح اولیاء اللہ کا راستہ, علماء ربانی جو ہوتے ہیں, علماء محققین جو ہوتے ہیں, اور اس زمانے میں اس مرتبے میں سب سے آگے جانے والے دیوبند کے علماء ہی ہیں. یاد رکھ لو, دیوبند کے مشائخین ہیں اس زمانے میں اس مرتبے کو طے کرنے والے اور ان مراحل کے اندر سفر کرنے والے, اور نہیں ہے اس دنیا الا ماشاء اللہ عربوں سے. تو عربوں کو ہم نہیں جانتے, ہم اگر اپنے اس کی بات کر رہا ہوں, میں ایشیا کی بات کر رہا ہوں, انڈیا پاکستان کے سطح کی بات کر رہا ہوں, تعارف ہو جانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کو شوق ہے کہ یہ چیز کہاں ہے, کہاں سے میں اس سفر کو طے کر سکتا ہوں, اس کے لیے میں تھوڑا سا تعارف کرا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو, ورنہ آپ ادھر ادھر چکمہ کھاتے رہیں گے اور آپ کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکے گا. بہت اور بزرگان دین ایسی ایسی چیزوں سے سمجھاتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, اس کو میں تھوڑا سا سناؤں گا, آپ کو اندازہ بھی ہوگا اور خود ہمارے والد صاحب کا بھی مقام کا تھوڑا اندازہ ہوگا کہ وہ اتنی بڑے مضامین کو ایسا سمجھاتے تھے جس کی حد نہیں. ایک بڑے عالم صاحب ہمارے والد صاحب سے ملنے کے لیے آئے, وہ سلسلے قادریہ کے بزرگوں میں سے گزرے ہیں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. وہ بڑا خدمت ہے ان کی, بڑی خدمات ہیں ان کی, بہت کام ہے, بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے. تو ان کے بارے میں ایک بڑے عالم صاحب بہت مشہور ہندوستان کے مشہور علماء میں سے, کہنے کے صاحب مجھے تمہارے ابا سے ملنا ہے. تو میں نے والد صاحب سے ٹائم لیا, ان سے میں نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے. کہنے کا ہاں ٹھیک ہے لے آئیے. تو ان کے لیے چائے بسکٹ وغیرہ کا اہتمام کیا گیا. یہ واقعہ میں نے اس سے پہلے بھی سنایا ہے ساتھیوں کو اپنے. تو بیٹھے, اور جب بزرگوں کے پاس جاتے ہیں تو جو عالم لوگ ہوتے ہیں نا, وہ پھر اپنے سطح سے کوئی بات کرتے ہیں, پھر وہ پوچھتے ہیں اسی سطح سے, اور وہ بزرگوں کی صحبت میں بہت بیٹھے ہوئے ہیں. وہ حضرت قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں برسوں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت تصوف کے مضامین میں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی میرے. فرمایا کہ یہ اللہ پاک محیط ہیں, اللہ پاک ہر شے کو گھیرے ہوئے ہیں, احاطہ کیا, یہ احاطے کا مطلب میرے سمجھ میں نہیں آیا, یہ انہوں نے کہا. اب حضرت والد صاحب بیٹھے تھے, چائے پی رہے تھے, ان کے سامنے بھی چائے, ان کے سامنے بھی چائے, بسکٹ رکھی ہوئی تھی. اب والد صاحب کو غصہ آ گیا. ان کا ایک مزاج تھا, جب کسی کو کچھ مضمون سمجھانا چاہتے تھے تو غصے میں آ جاتے تھے. وہ پتہ نہیں کیا بات تھی, اور وہ غصے میں ہی سمجھتا تھا, وہ اس کے بغیر نہیں سمجھتا تھا, ایک خاص توجہ کا انداز تھا ان کا, وہ غصے میں آگئے. اب ہم جزگز ہو رہے ہیں, شرمندہ ہو رہے ہیں, ہیزیٹیٹ, اتنے بڑے مولانا کو لائے, حضرت ابا غصے میں آ جا رہے ہیں, بےچارا کیا تاثر لے گا, کس آدمی کے پاس مجھے لے آئے تم, یہ کچھ بھی بولے گا بعد میں, ہم اپنی جگہ پر پریشان. وہ غصے میں آنکھیں لال ہو گئی والد صاحب کی, اور ان کو گھور کے دیکھا ایک دم, اور اس کے بعد میں ہاتھ میں گلاس لیا پانی کا اور بسکٹ پہ ڈال دیا, وہ عثمانیہ بسکٹ ہوتے نا موٹے موٹے, اس کے کھارے اس کے اوپر ڈال دیا. اب ظاہر ہے کہ بسکٹ پہ پانی ڈالتے پانی تو پورا, وہ بسکٹ تو پورا پانی کو پی گیا. اس کے بعد پوچھنے لگے کہ پانی کہاں ہے بتاؤ, پانی کہاں ہے بتاؤ. کہنے کے پانی کہاں ہے, پانی تو گیا بسکٹ کے اندر. کہنے کہ پانی کہاں ہے, اس کے نیچے ہے, اس کے اوپر ہے, اس کے اندر کہاں ہے پانی. کہنے کے اس کے تو سبھی جگہ پانی ہے. فرمایا بس یاد رکھ لو کہ ہر لطیف چیز, ہر کثیف چیز کا ایسا ہی احاطہ کرتی ہے. یہ فرمایا ہر لطیف چیز, ہر کثیف چیز کا, لطیف کہتے ہیں ایک دم جس کے اندر باریکی ہوتی ہے, کثیف کا مطلب جس میں ٹھیک پنا ہوتا ہے, موٹاپن ہوتا ہے, لطیف چیز کثیف چیز کا ایسا ہی احاطہ کرتی ہے. اتنی زور سے بولے کہ ہم لوگ ڈر گئے کہ یہ بہت زور سے بولنے کی کیا بات ہے. لیکن بعد میں ان مولانا نے کہا کہ مولانا حضرت کے بولنے کا کچھ ایسا تاثر تھا کہ مجھ پر احاطے کا مضمون کھل گیا. بولے یہ کہ احاطہ کیا ہوتا ہے, تو حق تعالی شانہ ہمارے اندر, ہمارے باہر, پوری مخلوق کے اندر, وہ پورے مخلوق کے اول ہیں, وہ پوری مخلوق کے آخر ہیں, وہ پوری مخلوق کے ظاہر ہیں, وہ پوری مخلوق کے باطن ہیں, اور وہ سب کے ساتھ ہیں, وہ سب کو محیط ہیں, جہاں کہیں تم ہوں گے وہ تمہارے ساتھ ہیں. اس مضمون کو آج یعنی اس سورت کے اندر جو سورہ مجادلہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا, اور سورہ اس سے پہلے جو سورہ حدید آئی تھی اس میں بیان فرمایا, سورہ قاف جو ہے اس میں بیان فرمایا تھا. اس لیے میں نے سوچا کہ اس مضمون کا تھوڑا مذاکرہ کر دوں, تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم, تم تین کوئی بات نہیں کرتے مگر وہ چوتھا ہے, تم پانچ کوئی بات نہیں کرتے مگر وہ چھٹا ہے, نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ مگر وہ ساتھ میں ہوتا ہے جہاں کہیں یہ ہوتے ہیں. اور یاد رکھ لو کہ آخرت میں قیامت کے دن تمہارے ایک ایک عمل کی وہ خبر دے دے گا, بتا دے گا, اسے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, نہ کبھی چھپ سکتی ہے نہ کبھی چھپی ہوئی ہے. بس اب یہی مضمون کافی, اللہ تعالی ہم سب کو اپنی معرفت نصیب فرما دے, اپنی محبت عطا فرما دے, اپنا قرب نصیب فرما دے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے, اے مولا ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما دیجئے, اے اللہ آپ کے قرب کی حقیقت ہم پر کھول دیجئے, اے اللہ آپ کی معرفت ہمیں عطا فرما دیجئے, ہماری استعداد کی بقدر یا اللہ اپنے اسماء و صفات کا کی تجلی ہم پر فرما دیجئے, اس کا ظہور ہم پر فرما دیجئے, اس کا انکشاف ہم پر فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دل کے اندھے پن کو دور فرما دیجئے, ہمارے روح کے اندھے پن کو دور فرما دیجئے, ہمارے سر کے اندھے پن کو دور فرما دیجئے, ہمارے خفی کے اندھے پن کو دور فرما دیجئے, ہمارے اخفا کے اندھے پن کو دور فرما دیجئے, ظاہر و باطن سے منور فرما دیجئے, دل و دماغ کو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے منور فرما دیجئے, کرم کا, رحم کا, عافیت کا, یسر کا, سہولت کا, آسانی کا معاملہ فرمائیے. ہماری نمازوں کو, ہماری تراویح کو قبول فرمائیے, ہمارے حسنات اور صدقات کو قبول فرمائیے, اور سیئات سے اور ذلتوں سے اے اللہ درگزر فرما دیجئے. اے اللہ نہ تو ہماری راتیں صحیح گزرتی, نہ ہمارا دن صحیح گزرتا, نہ ہمارا روزہ صحیح گزرتا, نہ ہماری نماز صحیح گزرتی پروردگار, بس آپ کی ذات عالی کے ساتھ ہی امید ہے, آپ ہی ہماری جائے پناہ ہیں, خوشی سے ہم امید نہیں کر سکتے, کوئی ہماری جائے پناہ نہیں ہے, آپ ہی کے ہم نے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے, آپ ہی داتا ہیں, آپ ہی کریم ہیں, آپ ہی مہربان ہیں. اے اللہ آپ ہی مانگنے والے سے خوش ہو جاتے ہیں, اے مولا کریم آپ اپنے فضل کرم سے ہماری مانگ کو پوری فرما دیجئے. اے اللہ ہماری مغفرت کر دیجئے, ہمارے والدین کی مغفرت کر دیجئے, پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ دین کی فہم ہمیں نصیب فرما دیجئے, قرآن اور حدیث کی فہم ہمیں نصیب فرما دیجئے, کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ دین کی محنت میں ہم کو حصہ لینے والا بنا دیجئے, اے اللہ دین کی پھیلاؤ میں حصہ لینے والا بنا دیجئے, دین کو زندہ فرما دیجئے, دین کو عام فرما دیجئے, اپنوں میں بھی پرایوں میں بھی. اے اللہ جو مسلمان ہیں ان کو اسلام میں کامل کر دیجئے, جو مومنین ہیں ان کو ایمان میں کامل فرما دیجئے, اور جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام میں داخل فرما دیجئے. اے اللہ ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے. یا اللہ آپ کی ہدایت کے عام ہونے کے لیے بڑا خون بہ رہا ہے, آپ کی ہدایت کے عام ہونے کے لیے آپ کے محبوب بندوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اے پاک پروردگار, کرم کا رحم کا معاملہ فرما کر ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیجئے. پوری دنیا کو اے اللہ امن و امان سے بھر دیجئے. پوری دنیا کی جنگوں کو, لڑائی کو, سرپٹول کو, مظالم کو ختم فرما دیجئے. آپ قادر مطلق ہیں مولا, آپ فعال لما یرید ہیں, آپ جو چاہے فیصلہ فرمانے والے ہیں. آپ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا, آپ پر کوئی غالب نہیں آ سکتا, کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کا مقابلہ کر سکے, نہ انفرادی نہ اجتماعی. اے پاک پروردگار, آپ سے درخواست ہے کہ آپ امت مسلمہ پر رحم کا فیصلہ فرما دیجئے, اس امت مسلمہ پر فضل کا فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ, ہم سب بھکاریوں پر فضل کا فیصلہ فرما دیجئے. ہمارے ذاتی حالات میں اللہ ہماری بھرپور مدد فرمائیے. ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ کے بارگاہ میں پیش ہے. اے اللہ, دنیا اور آخرت کی ہر چھوٹی بڑی حاجت آپ ہی سے پوری ہوگی, اپنے فضل و کرم سے آپ پوری فرما دیجئے. اپنے سچے اور مخلص بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے, اپنے محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے, اپنی رضا والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجئے, اپنے حبیب کی سچی اتباع والی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجئے. سرکار کا عشق اور محبت اے اللہ ہمارے دلوں میں اور بھر دیجئے, اور اے اللہ اس کو غالب فرما دیجئے. کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ, ہمارے رزقوں میں بھی برکت فرمائیے, ہم سب کو صحت بھی عطا فرمائیے, ہم سب کو عافیت بھی نصیب فرمائیے, ہماری اولادوں کو بھی صحت اور عافیت نصیب فرمائیے. اے اللہ, بری صحبتوں سے, برے ماحول سے ہمیں بھی اور ہماری اولاد کو بھی بچائیے. اے کریم آقا, اپنے کرم سے اور اپنے حبیب کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.